بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. جو آدمی کے بچے گا ایسی چیزوں سے جس کے اندر اشتباہ ہے تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنی آرزو کو بچا لیا. دین کو بچا لیا یعنی شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا اور شرعی مذمت اور برائی سے بھی وہ محفوظ ہو گیا. اور اس کی آبرو کو بچا لیا یعنی کوئی اس کی آبرو کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کر سکے گا. ومن وقع فی الشبہات, اور جو آدمی مشتبہ چیزوں کے اندر پڑے گا, تو یہاں جزا مقدر مانو, ای وقع فی الحرام, تو خطرہ یہ ہے کہ وہ آدمی حرام چیز کے اندر بھی پڑ جائے گا. اور جو آدمی مشتبہ چیز کے اندر واقع ہوگا, پڑے گا, مبتلا ہوگا, تو آدمی حرام چیز کے اندر بھی پڑ جائے گا. اب مشتبہ چیز کے اندر واقع ہونے کا کیا مطلب؟ اس جملے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا یقینی حکم معلوم نہیں تھا, پھر بھی اس نے وہ کام کر ڈالا, حالانکہ اس کو کسی بھی کام کے متعلق شرعی حکم یقینی طور پر معلوم کرنا چاہیے, لیکن یقینی طور پر شرعی حکم معلوم نہیں تھا, پھر بھی اس نے وہ کام کر لیا, تو آئندہ چل کر کے وہ آدمی حرام میں پڑے گا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں شیبہ ہے, پھر بھی بے دھڑک اس کا استعمال شروع کر دے رہے. معلوم ہے کہ اس چیز کے بارے میں شرعی طور پر شک ہے, شرعی طور پر شبہ ہے, پھر بھی بلا خوف و خطر اس چیز کو وہ آدمی استعمال کرنا شروع کر دے رہے, تو آدمی حرام کے اندر پڑے گا. اس کے بعد ایک مثال دی گئی, قرائن یرعا حول الحما یوشک ان یواقعہ, اس چرواہے کی طرح جو اپنے جانور کو چراتا ہے چراہگاہ کے ارد گرد, قریب ہے کہ وہ چراہگاہ کے اندر داخل ہو جائے گا. اس چرواہے کی طرح جو اپنے جانور کو چراتا ہے چراہگاہ کے ارد گرد, تو خطرہ ہے, قریب یہ ہے کہ وہ چراہگاہ کے اندر داخل ہو جائے گا. اب یہاں حما سے کیا مراد ہے؟ زمانے جاہلیت کے اندر ایک خصوصی چراہگاہ ہوا کرتی تھی, وہ چراہگاہ ہوتی تھی بادشاہوں کی, قبیلے کے سرداروں کی, امیروں کی, رئیسوں کی ایک چراہگاہ ہوا کرتی تھی. اس چراہگاہ کے انتخاب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ یا امیر اپنے کتے کو لے کر کے کسی ٹیلے کے اوپر جاتا, یعنی جہاں ہرا بھرا گھاس کا علاقہ ہوتا, کہ جہاں ہری بھری گھاس ہے, بکثرت جو ہے ہریالی ہے, تو ایسے علاقے کے اندر امیر بادشاہ جاوے اپنے کتے کو لے کر کے اور ٹیلے کے اوپر چڑھ جاوے, اور ٹیلے کے اوپر چڑھ کر کے وہاں سے کتے کو بھونکواوے, یعنی کچھ ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے کتا بھونکنا شروع کرے. اب ظاہر ہے کہ اونچے پہاڑ پر جا کر کے, اونچے ٹیلے پر جا کر کے اپنے کتے سے بھونکواوے, تو کتے کے بھونکنے کی آواز दूर दूर तक जाएगी, काफी दूर तक जाएगी। तो जितनी दूर तक कुत्ते के भौंकने की आवाज जावे, इतनी दूर तक हद बना ली जाती थी कि ये अमीर साहब की हद है, ये बादशाह सलामत की हद है, ये कबीले के सरदार की हद है। जितने दूर तक कुत्ते के भौंकने की आवाज गई कि इस हद के अंदर कोई भी आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी आम आदमी अपने जानवर को चरा नहीं सकता। इसको कहा जाता था अमीर और बादशाह की खुसूसी चराहगाह। अब ये चराहगाह मुतय्यन हो गई, खास हो गई बादशाह के लिए, अमीर के लिए, रईस के लिए, कबीले के सरदार के लिए। कोई दूसरा आदमी उसमें जा भी नहीं सकता और अपने जानवर को चरा भी नहीं सकता। अब कोई आदमी अपने आम आदमी अपने जानवर को लेकर चराने के लिए निकला। अब उसने देखा कि ये बादशाह की अमीर की चरागाह की हद है, उसकी बॉर्डर है, उसके अंदर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन उसके करीब करीब भी बड़ा बड़ा घास है, हरियाली है, तो मैं वहाँ अपने जानवर को चराऊं। इसीलिए वो अपने जानवरों को अमीर की चरागाह के करीब में ले जा करके चराता है। अमीर की चरागाह की हद में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन उसके करीब करीब चराता है। तो खतरा किस बात का है कि वो आदमी जो अपने जानवर को लेकर चराने गया, वो खुद किसी गफलत में मुब्तला हो गए, मसलन पानी पीने बैठा, खाने बैठा, आराम करने बैठा, उस दरमियान के अंदर उसके जानवर बेकाबू होकर आगे बढ़ते 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 अमीर और बादशाह की चरागाह की हद में दाखिल हो जा रहे, घुस जा रहे। तो अभी आदमी मुजरिम करार पाएगा कि तूने इतनी जुरत कर ली कि अपने जानवर लेकर के अमीर की चरागाह में आ गया, बादशाह की चरागाह में आ गया, कि मुजरिम करार पाएगा और उसको सजा होगी बादशाह की तरफ से, अमीर की तरफ से। तो कहने का हासिल किया, इस आदमी के लिए एहतियात का तकाजा ये था कि अमीर और बादशाह की चरागाह की सरहद के करीब भी न जावे, उससे काफी दूर अपने जानवरों को चरावे। इसलिए कि करीब ले जाने में अंदेशा ये है कि जानवर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते बढ़ते अमीर की चरागाह में आ जावे और ये आदमी मुजरिम करार पा जावे। बस यही हाल है मुश्तबह चीजों का, कि जितनी चीजें शरीयत की नजर के अंदर मुश्तबह है उसके करीब भी मत जाओ। इसलिए कि उसके करीब जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते तुम हराम में दाखिल हो जाओगे और अल्लाह के मुजरिम करार पाओगे। तो मुश्तबहात के अंदर पड़ने वाला आगे चल करके हराम का इर्तिकाब करने वाला हो जाएगा और हराम में पड़ने वाला बन जाएगा और अल्लाह ताला की यहाँ गुनहगार होगा। मुश्तबह चीजों के इस्तेमाल से की जाती ही गुनाह तो होगा नहीं, क्योंकि मुश्तबहात है, उससे बचना बेहतर तरीका है। लेकिन मुश्तबह चीजों के करीब गया तो अब हराम में जाएगा और हराम में जाएगा तो अल्लाह ताला का गुनहगार बन जाएगा। अला तंबीह की जा रही है, ध्यान से सुनो, व इन्न लिकुल्ली मलिकिन हिमन, हर बादशाह की कोई न कोई चरागाह मखसूस हुआ करती है। देखो पुराने जमाने में बादशाहों के जानवरों की चरागाह मखसूस होती थी, अब के जमाने में बादशाहों के एयरपोर्ट मखसूस हुआ करते हैं, कि आम पब्लिक के जो हवाई अड्डे होते हैं एयरपोर्ट, वहाँ उनके जहाज नहीं आते, वो VIP उनके एयरपोर्ट होते हैं। रेलवे स्टेशन पर भी उनके लिए VVIP गेट होता है, वहीं से वो अलग आते जाते हैं। तो ये आज के जमाने के बादशाहों की एक शान है। अला इन्न हिमल्लाहि फी अर्दिही महारिमुहु, अल्लाह ताला भी बड़े बादशाह है, उनकी चराहगाह अल्लाह की जमीन के अंदर حرام چیزیں ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں شریعت میں حرام کی، زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے کہ جو آدمی اس کے قریب جائے گا یعنی مشتبہ چیز کو اپنائے گا تو خطرہ یہ کہ آہستہ آہستہ وہ حرام چیز میں داخل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا مجرم بن جائے گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جو چیز صراحتاً حرام ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے دور دور رہو اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ حرام چیز کے قریب جاؤ گے تو حرام میں واقع ہو جاؤ گے۔ اس لیے شریعت نے کیا تعبیر کی، لا تقربوا الزنا انه کان فاحشا، زنا کرنے سے منع نہیں کیا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ منع کیا گیا، لیکن زنا تو فی ذاتی حرام ہے ہی ہے، وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن زنا کے قریب یعنی مقدمات زنا، اسباب زنا، ذرائع زنا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، ورنہ آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھتے بڑھتے حرام میں واقع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ ہے شریعت مقدسہ کی مبارک تعلیم۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے زیر بحث کہ اس طرح کی چراہگاہ متعین کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے، تو احناف کا اس سلسلے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چراہگاہ متعین کرنا بادشاہ اور امیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا حما الا للہ ولی رسولہ، لا حما الا للہ ولی رسولہ، لہذا احناف اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بادشاہ اور امیر کے لیے اس طرح جو حکومت کی ملکیت کی، ملک کی زمین ہو اور اس میں قدرتی طور پر بارش سے گھاس وغیرہ اگتی ہو، اس میں سے کوئی حصہ اپنے لیے متعین کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ رہا یہ کہ حدیث شریف کے اندر اگر کسی چیز کی مثال بیان کی گئی تو مثال سے جواز پر استدلال نہیں ہوا کرتا، مثال تو وضاحت کے لیے ہوتی ہے، مثال مسئلے کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر چراہگاہ سے جو تشبیہ دی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح خصوصی چراہگاہ بنا لینا جائز ہو۔ البتہ ایک شکل ہے کہ بیت المال کے جو جانور ہوتے ہیں، اس بیت المال کے جانور کے لیے اس طرح کچھ حصہ گھاس چرنے کا متعین کیا جا سکتا ہے، وہ ایک استثنائی شکل ہے۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً، اب دیکھیے ایک طرف یہ بات بیان ہو رہی تھی اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچانے کی، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی، اور ایک دم جو ہے ارشاد فرمایا کہ دھیان سے سنو، انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کی بوٹی ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا بدن بھی درست ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، دھیان سے سنو کہ وہ ہے انسان کا دل۔ اب دیکھیے حرام چیز سے بچنا، مشتبہ چیز سے بچنا، یہ اسی وقت پر ہوگا جب انسان کے اندر کامل تقویٰ ہو، اور تقویٰ کا محل انسان کا دل ہے، اسی لیے یہاں پر حدیث شریف کے اندر دل کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دھیان سے سنو کہ انسان کے بدن کے اندر ایک چھوٹی سی گوشت کی بوٹی ہے۔ کتنی بڑی بوٹی؟ حتیبہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنی مٹھی ہوتی ہے اتنا انسان کا دل ہوا کرتا ہے، दिल की साइज नापनी हो तो अपनी मुट्ठी देख लेने की कि मेरी मुट्ठी कितनी है, इतना इंसान का दिल हुआ घर का है। तो कहा जब ये दिल दुरुस्त हो जाएगा तो पूरा बदन दुरुस्त हो जाएगा, यानी कि इंसान जो है दिल के हुक्म के ताबे। दिल की मिसाल राजा की थी और पूरे बदन के तमाम आजा उसके ताबे। दिल के अंदर से जो अहकाम जारी होते हैं उसके मुताबिक पूरा बदन अमल करता है। इसलिए फरमाया कि अगर दिल की इसलाह होगी, दिल साफ सुथरा होगा। दिल की इसलाह का मतलब क्या कि दिल जो है रजाइल से पाक और साफ हो गए, गंदी आदत और अखलाक से दिल पाक और साफ हो गए तो फिर पूरा बदन भी इंसान का पाक और साफ हो जाएगा। और जब दिल गंदा होगा, फासिद होगा, तो पूरा बदन फासिद हो जाएगा। ध्यान से सुनो, वो इंसान का दिल है जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती का मदार दिल के ऊपर है। इंसान की जिस्मानी तंदुरुस्ती का मदार दिल पर, तो रूहानी तंदुरुस्ती का मदार भी दिल के ऊपर है। एक आदमी ढीला ढीला चल रहा है कि भाई बहुत ढीले चल रहे हो ना, तो बस जब से ऐसे का आया ना तब से मेरी तबीयत जरा ऐसी रहने लगी, मुझे जो है एक स्ट्रोक आ गया है, तब से बस तबीयत ऐसी ही हो गई। अब देखो जाहिरी तंदुरुस्ती के लिए भी इंसान के दिल के ऊपर पूरा मदार है। दिल तंदुरुस्त होता है तो पूरा बदन तंदुरुस्त होता है। इसी तरह रूहानी बीमारियों के अंदर और रूहानी तंदुरुस्ती के अंदर भी दिल को मरकजी मकाम हासिल है। गोया के बदन नाम की एक दुनिया है, एक मुल्क है, और दिल नाम का उसका एक कैपिटल है, उसका मरकजी शहर है और उसकी राजधानी है। कि अगर राजधानी के अंदर हालात ठीक ठाक है तो गोया के पूरे मुल्क और पूरे बदन के हालात ठीक ठाक है, और कल्ब नाम के मरकजी मकाम के अंदर गड़बड़ी हो गई तो पूरे बदन के अंदर खराबी आ जाएगी। इसीलिए दिल में कमाल तकवा होगा और आदमी अपने आप को हराम से भी दूर रखेगा, मुश्तबे चीजों से भी दूर रखेगा, तो पूरे बदन के साजिर होने वाले आजा आमाल सही हो जाएंगे। फिर आँख हलाल चीजें देखेगी, गलत चीज देखने से बचेगी, कान सही बातें सुनेंगे, गलत बात सुनने से बचेंगे, जबान सही बात बोलेगी, गलत बात बोलने से बचेगी, हाथ पैर अच्छे आमाल करेंगे, गलत आमाल से अपने आप को बचाएंगे। एक और चीज ये है कि जिस तरह ये कल्ब है, एक बोटी है, एक लोथड़ा है, ये तो जाहिर में नजर आता है कि भाई आप सोनोग्राफी करवा लो, एंजियोग्राफी करवा लो, तो उसकी वजह से दिल की क्या पोजीशन है, दिल की क्या हालत है, वो नजर आती है। लेकिन दिल के अंदर एक कुव्वत है, एक जज्बात है, एक ख्यालात है, एक चाहते और उमंगे भी है जो नजर नहीं आती, और वो है कुव्वते कल्बिया। इसका नाम रखा जाता है कुव्वते कल्बिया, यानी इस दिल के अंदर से जो जज्बात जन्म लेते हैं, जो ख्यालात वजूद में आते हैं, जो चाहते उमंगे आरजुएं वजूद में आती है, वो भी एक गैबी ताकत है जो किसी मशीन के जरिए से नजर आती नहीं है, लेकिन इंसान की रूहानी तंदुरुस्ती का मदार उसके ऊपर है। कि अगर जज्बात पाकीजा दिल से निकलेंगे, ख्यालात पाकीजा दिल से निकलेंगे, अफकार पाकीजा दिल से निकलेंगे, चाहते पाकीजा दिल से निकलेगी, तो फिर इंसान जो है अच्छे अच्छे आमाल अंजाम देगा। और इस दिल के अंदर आने वाले जज्बात, ख्यालात, अफकार, सोच, चाहते अगर बिगड़ गई तो फिर इंसान के तमाम आमाले जाहिरिया का निजाम भी बिगड़ जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो जाहिरी आमाल और कल्ब की गैबी कुव्वत और ताकत दोनों के दरमियान में कामिल रब्त और जोड़ है कि ये जो गैबी कुव्वत है जो कल्ब से तैयार होकर के आती है उसी के मुताबिक इंसान जाहिरे बदन से आमाल को अंजाम देता है। लिहाजा दोनों के अंदर एतदाल पैदा करने की बहुत जरूरत, जाहिरे आमाल के अंदर भी एतदाल हो और दिल के जज्बात के अंदर भी एतदाल हो, इसकी बड़ी जरूरत है। इसी तरीके से दिल का काम मुसलसल है, पूरे बदन के जितने भी आजा है तमाम आजा को आराम मिलता है लेकिन दिल को आराम नहीं मिला करता। जिस दिन दिल को आराम मिला समझो हमेशा के लिए आराम करने चले गए, दिल को जो है आराम है ही नहीं, दिल मुसलसल काम में लगा हुआ है। आँख सो जाएगी आँख को आराम मिला, आदमी सो जाएगा हाथ पैर को सुकून मिल जाएगा, यहाँ तक कि ये सोच और कुव्वते ख्यालिया वो भी नींद की हालत के अंदर जो है ठंडी पड़ जाती है लेकिन ये दिल मुसलसल धड़कता ही रहता है, मुसलसल चलता ही रहता है। बस इसी तरीके से इंसान की कल्बी कैफियत का हाल है कि कल्ब से इंसान के बदन का जो पूरा ताल्लुक है वो एक तसलसल के साथ आमाल का है, तसलसल के साथ अच्छे अफकार का है, तसलसल के साथ अच्छे जज्बात और अच्छे ख्यालात का है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ के अंदर कल्ब की इस्लाह की तरफ बड़ी अहमियत दिलवाई कि जिसका कल्ब ठीक ठाक होगा वो आदमी अपने आप को हराम से बचाएगा, फासिक चीजों से बचाएगा, इसीलिए कल्ब की इस्लाह बहुत जरूरी हो जाती है। अब सवाल ये है कि आदमी मुश्तबह चीजों से बचे के तो उसके लिए कल्ब की इस्लाह जरूरी, कल्ब की इस्लाह कैसे होगी तो जो मुस्लिहीन कल्ब है उनके पास जाना पड़ेगा, किसी अल्लाह वाले से इस्लाह करानी पड़ेगी और जो है अमराज़े बातिना जो इंसान के अंदर होते हैं उन रज़ाइल से अपने आप को पाक साफ कराना पड़ेगा, तब जाकर के ये कल्ब की इस्लाह होगी और फिर इंसान के जाहिरी आमाल भी दुरुस्त होंगे, मुश्तबे चीज से बचना भी आसान हो जाएगा, हराम से अपने आप को दूर रखना भी आसान हो जाएगा। अब हदीस शरीफ के मुताल्लिक चंद बातें और भी सुन लीजिए। हदीस शरीफ में एक लफ्ज आया था فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ, दीन तीन चीजों का नाम है, فَمَنِ اتَّقَى بَهَا, दीन तीन चीजों का नाम है। नंबर एक التقوی عن الشرك, इंसान अपने आप को शिर्क से बचावे। नंबर दो अत्तक्वा अनिल मासियती, मासियत और गुनाह से इंसान अपने आप को बचा ले। नंबर तीन अत्तक्वा अनिल मुश्तबिहाती, मुश्तबे चीजों से इंसान अपने आप को बचा ले। ये तीन चीजों का नाम जो है तक्वा है, दीन है, लिहाजा मुश्तबे चीज से अपने आप को बचाना ये दीन का एक सुल्थ हिस्सा है, एक तिहाई हिस्सा है और एक बड़ा अहम तरीन हिस्सा है। अब मुश्तबे चीजें अलग अलग अनवा के हैं। नंबर एक अहले इल्म और अहले इज्तिहाद के लिए मुश्तबे चीजें, अहले इल्म और अहले इज्तिहाद के लिए मुश्तबे चीजें वो क्या है। नंबर एक जब किसी चीज के बारे में दलाइल के अंदर तआरुज हो जावे, تو جس دلیل کو ترجیح حاصل ہوگی اس کو راجح قرار دے کر اس پر عمل بھی کرو اور اس کے مطابق لوگوں کو فتویٰ بھی دو. اہل علم کے لیے, اہل اجتہاد کے لیے جب مشتبہ چیز سے بچنے کا مطلب کیا کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آئے, نیا مسئلہ, اور اس سلسلے کے اندر دلائل کے اندر تعارض ہو جائے, تو جس دلیل کو وہ راجح قرار دے وے اور جس کو ترجیح دے وے تو اس راجح کے اوپر عمل کرے اور اس کے مطابق فتویٰ دے وے, اور مرجوح قول اس کے لیے مشتبہ ہو جائے گا. کہ اب جس قول کو اس نے دلائل کے بنیاد پر راجح قرار دے کر فتویٰ دیا وہ تو ہے معمول بہا اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے اوپر فتویٰ دینا ہے, لیکن جو قول مرجوح ہے اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ مشتبہ. اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گئے, یہ بہت اچھی بات ہوگی. نمبر دو, اگر دلائل کے اندر مساوات ہو, تساوی ہو, برابر برابر کا درجہ ہو, تو اس صورت کے اندر حرمت اور عدم جواز والی جانب کو ترجیح دی جائے گی اور اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہو جائے گا. یعنی دونوں طرف کے دلائل ایسے ہیں کہ ان دلائل کے اندر کسی چیز کو ہم ترجیح ہی نہیں دے پا رہے ہیں, تو پھر ایسی صورت کے اندر کیا کرنے کا کہ جو عدم جواز یا یہ کہ کراہت والی جانب ہو اس کو ترجیح دی جائے گی اور اس سے بچنا ضروری ہو جائے گا. عوام کے لیے مشتبہات کا معاملہ کیا ہے؟ نمبر ایک, دین کا جو مسئلہ معلوم نہیں ہے اہل اجتہاد علماء سے رجوع کرے, اپنی عقل سے کام نہ شروع کر دے رہے. بہت سے لوگ کوئی نیا معاملہ پیش آئے گا تو جو اپنی عقل میں آیا اس کے مطابق کام شروع کر دیں گے, یہ ہے غلط طریقہ. اہل اجتہاد علماء سے رجوع کرے, اور اہل اجتہاد اور علماء کی طرف سے جو فتویٰ ملے اس کے مطابق عمل کرے. نمبر دو, بعض مرتبہ علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے, جو نیا معاملہ نیا مسئلہ پیش آیا اس میں ایک عالم کی رائے یہ ہے, دوسرے مولانا کی رائے یہ ہے, ایک صاحب کا فتویٰ یہ ہے, دوسرے صاحب کا فتویٰ وہ ہے, تو اس صورت کے اندر جس عالم کو وہ زیادہ متقی سمجھتا اس عالم کے قول کے اوپر وہ عمل کرے کہ بھئی میری نظر کے اندر یہ زیادہ متقی ہے, زیادہ علم ہے, تو اس کے قول کے اوپر آدمی کو عمل کرنا چاہیے, اور دوسرے عالم کا قول اس کے لیے مشتبہ کہا جائے گا, اس میں بھی وہ احتیاط کرے, وہ زیادہ بہتر سمجھا جائے گا. نمبر تین, بعض مرتبہ آدمی جس عالم کو زیادہ متقی سمجھتا ہے وہ اس چیز کو صحیح اور جائز بتلائے اور دوسرے عالم صاحب اس کو ناجائز بتلائے, تو ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے عالم نے جو بتلایا اور ناجائز قرار دیا اس کو بھی اہمیت سے لے لے, کیونکہ دوسرے عالم نے اپنے اجتہاد اور دلائل کی بنیاد کے اوپر اس کو ناجائز قرار دیا ہے, اسی لیے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے. نمبر چار, جو نیا مسئلہ پیش آیا اس میں دونوں عالم ایک درجے کے ہیں, دونوں کا تقویٰ بھی ایک درجے کا ہے, تو پھر کس کی بات پر عمل کرے؟ جن کی طرف وہ زیادہ رجوع کرتا ہو ان کی بات پر عمل کرے, یعنی عام متن وہ جس کی طرف رجوع کرتا ہو ان کی بات پر عمل کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے دنیا میں لوگ فیملی ڈاکٹر متعین کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی معاملہ پیش آئے گا ہمارے فیملی ڈاکٹر کو پوچھنا پڑے گا, کوئی بھی معاملہ آئے گا ہمارے فیملی ایڈوکیٹ وکیل صاحب سے مشورہ کرنا پڑے گا, اس طرح ایک فیملی مفتی بھی متعین کر لے کہ بھئی یہ ہمارے خاندان کے ہمارے گھرانے کے یہ رہنما رہبر عالم صاحب ہے، ہم کو جو بھی ضرورت پیش آئے گی ہم انہی سے رجوع کریں گے. تو جب دو عالم برابر کے درجے کے، دونوں کا تقویٰ بھی برابر کے درجے کا، دونوں کی علمی قابلیت بھی برابر کے درجے کی، اور دونوں کے قول میں تعارض ہو جائے، تو زیادہ تر آدمی جن سے رجوع کرتا ہے اس کی بات کے اوپر عمل کرے اور اس کی بات کو لے لے. ایک اور بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ پیچھے والی روایت کے اندر احسان کی بات کہی گئی، اب اس احسان کو مشتبہات کے ساتھ جوڑو تو ایک بات کیا نکلے گی کہ احسان کے بھی الگ الگ درجات ہے، اسی طرح مشتبہات کے بھی الگ الگ درجات ہے. احسان کے اول درجہ یہ تھا کہ آدمی فرائض کو ادا کرے اور شریعت میں جو نواہی اور منکرات ہے اس سے اپنے آپ کو بچاوے، یہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ تھا کہ فرائض پر عمل کرو نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اعلیٰ ترین درجہ تھا. اور مستحب درجہ وہ تھا جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا تھا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یرا، وہ احسان کا مستحب درجہ تھا. یہی حال ہے مشتبہات کے اندر بھی، کہ جو چیزیں شریعت کے اندر حقیقی طور پر مشتبہ ہے، حقیقی طور پر جس کے اندر شبہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. حقیقت میں دلائل میں تعارض ہے، نصوص میں تعارض ہے، حقیقت کے اندر جس کے اندر شک شبہ ہے، قیاس کے اندر جو ہے کوئی چیز ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہی ہے، تو حقیقی جو مشتبہ چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہے اعلیٰ ترین درجہ. البتہ اشتباہ کا ایک درجہ ہے جس کو کہا جاتا ہے وسوسہ اور وہم، وسوسہ اور وہم، اس سے بچنا شریعت میں مطلوب نہیں ہے. اس سے بچنا شریعت میں مطلوب، وہ تو غلو فی الدین کہلاتا ہے کہ آدمی وسوسے اور وہمیات سے بھی اپنے آپ کو بچاوے، وہ دین کے اندر جو ہے گلو کہلاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ چیز کھاتے نہیں ہیں، بس ذرا سا مجھے وسوسہ رہتا ہے. دین کے معاملے میں ابھی سیدھا سیدھا کہا وسوسے چھوڑ گلو چھوڑ اس طریقے کا، تو یہ جو وسوسہ اور وہمیات ہے نا یہ ہے گلو فی دین، اس سے بچنے کا نام جو ہے مشتبہ چیز سے بچنا نہیں ہے. وہ تو جو ہے آدمی اس کو تو آدمی کو اس کا علاج کرانا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ جو بھی نئی چیز سامنے آوے تو اس سلسلے کے اندر انسان پہلے شرعی مسئلہ معلوم کرے، یہی احتیاط کا تقاضا ہے. بغیر احتیاط کے کسی بھی نئی چیز کو آدمی نہ اپنا لے. آج کے زمانے کے اندر کھانے کی، پینے کی، استعمال کی، کاروبار کی ایسی نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہے، تو پہلے اس کے شرعی حکم کی تحقیق کر لینا کہ بھئی یہ شریعت کی نظر میں کیا ہے، پھر اس کے بعد ہی اس کو اپنانا چاہیے. یہ نہیں کہ بھئی آدمی اپنا شوق پورا کرنے کے واسطے جو نئی چیز سامنے آئی وہ اس کو اپنا لے. آج کل تو لوگوں کو ایک ریکارڈ قائم کرنے کا شوق ہے کہ یہ نئی ریسٹورینٹ وہاں میں کھانے جاؤں، یہ نئی چیز کھا لوں، یہ نئی چیز پہن لوں، یہ نئی چیز استعمال کر لوں، یہ نئی چیز جو ہے خرید لوں. نہیں، پہلے شرعی طور پر تحقیق کریں کہ اس کا شریعت کی نظر کے اندر کیا حکم ہے، اس کے بعد اس کو اپنا لے، یہ آدمی کے لیے بہت ضروری ہے. لفظ قلب آیا تو قلب کی وجہ تسمیہ بھی سمجھ لو. نمبر ایک، بعض حضرات کہتے ہیں کہ پلٹنے کی وجہ سے اس کو قلب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پلٹتا رہتا ہے. ابھی قلب کا ارادہ کیا تھا اور تھوڑی دیر میں اس کا ارادہ کیا ہو جاتا ہے، وہ پلٹتا رہتا ہے، ایک حال کے اوپر وہ رہتا نہیں ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے رہتے ہیں، کہتے ہیں پلٹنے کی وجہ سے. نمبر دو، قلب الشیء مغز الشیء کو بھی کہا جاتا ہے، کسی چیز کا لب لباب، کسی چیز کا خلاصہ. تو کیونکہ قلب پورے جی پورے بدن کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے، مغز ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو قلب کہا جاتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ الٹا لٹکا ہوا ہے قلب، وہ الٹا لٹکا ہوا ہے، اس لیے اس کو قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر ایک بحث ہے کہ بھائی قلب کا عقل کا محل کون سا، محل عقل کون سا. تو اس سلسلے میں بھی مختلف رائے پائی جاتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ عقل کا محل قلب ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ عقل کا محل دماغ یعنی بھیجا ہے، تیسری رائے یہ ہے کہ عقل کا اصل محل قلب ہے، لیکن جب عقل تام ہو جاتی ہے تو دماغ تک پہنچ جاتی ہے، اور چوتھا قول حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اس کو طے کرنا ہی مشکل ہے کہ عقل کا محل کون سا ہے. لہٰذا اس کی بحث اور جد و جہد کے اندر مت پڑو. اللہ تعالیٰ نے عقل کو جہاں بھی رکھا ہوگا، دماغ میں رکھا ہے، دل میں رکھا ہے، مغز میں رکھا ہے، اس کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. جی باب اداء الخمس من الايمان. اب یہ باب جو ہے نا یہاں کتاب الایمان میں بھی ہے اور ابواب الخمس کے اندر بھی یہ باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے. بالکل انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً. تو بعض مرتبہ آدمی کو ابواب میں تکرار کا شبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ابواب میں جو ہے تکرار ہو رہی ہے، لیکن ایک بات سمجھو، یہاں یہ جو اداء الخمس من الایمان فرمایا ہے یہ بحیثیت ایمان کے اس کو بیان فرمایا ہے، اور ابواب الخمس غنیمت کے اندر جو لائے ہیں وہاں اس کو خمس غنیمت کے احکام کے ذیل میں لائے ہیں، اس لیے اس کو تکرار نہیں کہا جائے گا. دونوں کا خلاصہ الگ الگ ہے. یہاں ایمانیات کے ذیل میں ایمانیات کی حیثیت سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو اس کو ذکر کیا گیا ہے خمس کی ادائیگی کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. مال غنیمت کا خمس ادا کرنا، مال غنیمت کا خمس ادا کرنا یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. مال غنیمت میں سے خمس کو نکالنا یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے کہ بھائی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ غانمین کو جو مال ملا تو وہ سب آپس میں تقسیم نہ کر ڈالے، بلکہ اس میں سے خمس نکال کر کے بیت المال کے اندر جمع کرا دے، مرکزی حکومت کے اندر جمع کرا دے دے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. تو گویا کہ یہاں تقاضے ایمان کو بتایا گیا کہ غنیمت میں سے غانمین خمس نکال کر کے بیت المال میں حکومت کے مرکزی فنڈ کے اندر اس کو جمع کرا دے دے. جی یہ بڑی مشہور روایت ہے، پوری بخاری شریف میں 11 جگہوں پر یہ روایت آئی ہے، اور اس روایت کا نام ہے روایت وقف عبد القیس. وفد عبد القیس کی یہ روایت کہلاتی ہے. اب یہاں بڑی اہمیت کی حامل یہ روایت ہے، چند اہم امور ہے اس روایت کے بارے میں. پہلے اجمالی طور پر جو ہے اس کی چند عنوانات دیکھ لو تاکہ وہ تمام عنوانات کو سمجھنا آسان ہو جائے. نمبر ایک، قبیلہ عبد القیس کا تعارف. دوسرا عنوان ہے یہ وقف عبد القیس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کب آیا، کتنی مرتبہ آیا. نمبر تین، اس قبیلے کے ایمان لانے کا پس منظر کیا ہوا، کیسے اس قبیلے کے لوگوں نے ایمان قبول کیا. نمبر چار، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے لوگوں کو چار باتوں کی تعلیم دینے کا وعدہ فرمایا، لیکن جب ہم ان تعلیمات کو گننے جاتے ہیں تو چار سے اوپر ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہوا روایت کے اندر. نمبر پانچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تعلیمات دی اس کے اندر برتن شراب کے لیے جو استعمال ہوتے تھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، تو ان برتنوں کی ممانعت کی وجہ کیا، حکمت کیا، اور یہ کون کون سے برتن ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. نمبر چھ، حضرت ابو جمرہ ان کا اتنا بڑا مقام کیسے ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو اپنے ساتھ چارپائی کے اوپر خود بٹھاتے تھے، اور جب یہ جانے لگے تو اصرار کر کے ان کو روکا کہ تم جاؤ مت بلکہ میرے پاس رکو. یہ ابو جمرہ کون ہیں اور ان کا اتنا اونچا مقام ان کو کیسے حاصل ہو گیا. نمبر سات، روایت میں حج کا تذکرہ نہیں ہے. جب شریعت کے بڑے بڑے احکام کی تعلیم کا تذکرہ ہوا تو حج کا کیوں تذکرہ نہیں ہے. نمبر آٹھ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک شاندار جملہ استقبالیہ فرمایا، غیر خزایا ولا نداما. تو یہ جملہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا، غیر خزایا ولا نداما، اس جملے کو ارشاد فرمانے کی بنیادی وجہ کیا تھی. نمبر نو، یہ اشہور حرم کے متعلق جو تذکرہ آ رہا ہے کہ اشہور حرم، تو اس کی حقیقت اور حیثیت کے بارے میں. اور دسواں عنوان یہ رہے گا کہ ابو جمرہ اور ایک بوڑھیا دونوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان برتنوں کے استعمال کے متعلق سوالات کیے، لیکن جواب جو ہے بدل بدل کے آئے، الگ الگ آئے. اس کی حکمت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی. اتنے عنوانات کو اس روایت کے اندر ہمیں سمجھنا ہے. اس سے پہلے اجمالی طور پر روایت کو دیکھ لیتے ہیں. عن ابی جمرہ، حضرت ابو جمرہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت منقول ہے. دیکھو ابو جمرہ کا مختصر تعارف دیکھ لو. ابو جمرہ یہ کنیت ہے، ان کا نام ہے نصر ابن عمران الضبوعی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بڑے چہیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ان کے اوپر بڑی توجہ تھی. قال، فرماتے ہیں ابو جمرہ، كنت اقعد مع ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت ابو جمرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کب بیٹھا کرتے تھے، کس زمانے میں بیٹھا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا گورنر بنایا تھا، اپنی امارت اپنی خلافت کے زمانے میں. تو جس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اپنی خلافت کے زمانے میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا. اس زمانے کا یہ واقعہ ہے حضرت ابو جمرہ کو ساتھ میں بٹھانے کا. دراصل بات یہ تھی کہ فتوحات جب عجم کے علاقے میں آگے بڑھی اور بہت سے عجمی لوگ ایمان میں داخل ہوئے تو زبان کا مسئلہ آ کے کھڑا ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت وہ تھی جو عربی النسل تھی، اور جب عجم کے علاقے کے یہ گورنر بنے، حاکم بنے، قاضی بنے، اور عجمی علاقوں کے لوگوں کی زبان الگ، اب مقامی لوگ مسئلہ پوچھنے آوے، فیصلہ کرانے کے لیے آوے، اپنے معاملات کے اندر رجوع کرے، تو زبان جو ہے گورنر صاحب کی عوام کو نہیں آتی اور عوام کی زبان گورنر صاحب کو نہیں آتی، لہذا مسئلہ زبان کا آیا. تو بصرہ کی گورنری کے دور میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہی بات پیش آئی کہ ان کو فارسی آتی نہیں، اور وہاں لوگ فارسی زبان استعمال کرتے تھے. اب لوگ آوے مسائل پوچھنے کے لیے، فیصلے کرانے کے لیے، اور فارسی زبان میں بات چیت کرے، تو ضرورت پڑتی تھی ترجمان کی، کہ کوئی جو ہے ٹرانسلیشن کرنے والا ہوئے کہ جو مترجم بن کر کے کام کرے. اب یہ جو ابو جمرہ تھے، یہ ابو جمرہ کو فارسی زبان آتی تھی، یہ فارسی زبان جانتے تھے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اپنے ساتھ ان کو رکھتے تھے، تاکہ کوئی آدمی آوے تو آنے کے بعد جو ہے کوئی مسئلہ پوچھے تو یہ اپنی زبان میں کہے اور یہ ترجمہ کر کے حضرت کو بتلا دے اور جو ہے ترجمانی کر دے. اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع کے اوپر اس طرح ترجمان رکھنا یہ شرعاً گنجائش کی چیز ہے، یہ کوئی قبیح اور بری چیز نہیں ہے مترجم رکھنا. اس سے ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ حضرات گورنری کے دور میں بھی درس و تدریس اور علم کی اشاعت کے سلسلے میں لگے ہوئے رہے، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس زمانے میں بصرہ کے گورنر تھے، کہا اب تو میں گورنر ہوں، نہیں گورنر تھے پھر بھی آپ نے تدریسی اور علم کے فیضان کا سلسلہ باقی رکھا، کہ کتنا اچھا سلسلہ ہے. جیسے کہ اسلامی تاریخ کے اندر بہت سے بادشاہوں کے لیے بات آتی ہے کہ بھائی وہ اب بادشاہ بھی ہے، حکومت بھی چلا رہے ہیں، اور ساتھ میں پڑھنے پڑھانے کا اور دینی سلسلہ بھی ان کا جاری ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما گورنری کے ساتھ یہ علمی سلسلہ بھی انہوں نے جاری رکھے ہوئے تھا. فَيُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، حضرت عبداللہ ابن عباس مجھے اپنی چار پائی پر بٹھاتے تھے، یعنی ان کے لیے ایک چار پائی ہوتی تھی، ایک تخت ہوتا تھا جس پر بیٹھ کر کے وہ لوگوں کو حدیث سناتے تھے. تو جس تخت پر بیٹھ کر کے، جس چار پائی پر بیٹھ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کو حدیث سناتے تھے، مجھے بھی اسی چار پائی پر ساتھ میں بٹھاتے تھے. دیکھیے ابو جمرہ کی سعادت کہ صحابی رسول کے ساتھ ان کو ایک تخت پر، ایک کرسی پر بیٹھنے کا موقع مل گیا، یہ ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی. اور سامعین ارد گرد نیچے بیٹھے رہتے تھے، इससे ये भी साबित हो गया कि भाई हदीस सुनाने वाला, मसाइल सुनाने वाला किसी इम्तियाजी जगह के ऊपर बैठे और सामईन इर्द गिर्द जरा नीचे बैठ जावे, ये कोई कबीह और बुरी चीज नहीं है। दौरे सहाबा के अंदर भी उसका रिवाज था और पीछे वाली हदीस में गुजरा कि खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बुलंद जगह थोड़ी सी ऊंची इम्तियाजी बना दी गई थी ताकि जो है लोगों को पहचानना और तारुफ भी, वजू करना भी आसान हो जावे। किस मकसद से? अब ये जानना चाहते होंगे अबू जमरा, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या फरमाया, अकिम इंदी, मेरे पास रुको। कहाँ जाते हो? रुको ना मेरे पास, मैं हूँ, आप लोग भी रुक जाओ, क्या जरूरत है जाने की, मैं हूँ, मेरे साथ रहो, मैं तुमको कुछ सिखाऊंगा, तुम सीखो मेरे पास रुक करके। हत्ता अजअल लका सहमन मिन माली, यहाँ तक कि मैं मेरे माल में से तुम्हारे लिए भी एक हिस्सा मुतअय्यन कर दूँ, मैं अपने माल में से तुम्हारे लिए भी एक हिस्सा मुतअय्यन कर दूँ। देखो उस जमाने के अंदर बाकायदा तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि जो कुछ वजीफा मिल जाता था का उस वजीफे में से कुछ हिस्सा मैं तुमको भी दे दूंगा, तुम रुको मेरे पास, मुझे जो वजीफा मिलेगा उस वजीफे में से कुछ हिस्सा मैं तुमको भी दे दूंगा, इसलिए तुम रुको मेरे पास, मेरा भी तुम्हारा भी हिस्सा लगा दूंगा वजीफे में। अब ये जो इनको कहा तो फअकमतु माहु शहरैनि, अबू जमरा कहते हैं कि फिर मैं दो महीने रुक गया, तो चलो इतने बड़े आदमी कह रहे हैं तो रुक जा, उनके साथ रहो, कुछ माल भी मिल जाएगा, इल्म भी मिल जाएगा, और बड़ी सआदत है कि उनके साथ कुर्सी पर हाथ से बैठने का मौका भी मिलता है, लिहाजा मैं भी रुक गया दो महीने उनकी खिदमत के अंदर। अब यहाँ रुक कर के जो है एक बात समझ कि हजरत अबू जमरा को इतना ऊंचा क्यों मकाम मिला कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अपने साथ तख्त पर बिठा रहे हैं, उनको कह रहे कि तुम रुको ना मेरे पास, क्यों जा रहे हो, अपने माल में से वजीफे में से मैं तुमको भी कुछ दूंगा, इतना ज्यादा एजाज इकराम क्यों कर रहे? तो एक वजह तो आपको अभी बतला दी गई, क्योंकि वो मुतरजिम का काम करते, तर्जने का काम करते, लेकिन और वजूहत भी है उसके। नंबर दो, दूसरी वजह ये है कि उस जमाने के अंदर एक बड़ा इख्तिलाफी मसला था हज तमत्तु के सिलसिले के अंदर। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय हज तमत्तु के लिए बिल्कुल नहीं थी, वो हज तमत्तु के कायल नहीं थे हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हज तमत्तु के कायल थे। अब आया जो है हज का जमाना और अबू जमरा ने हज का एहराम बांधा और हज तमत्तु ही का एहराम बांधा अबू जमरा ने, एहराम बांधा। अब उस पर जो है जाहिर है कि लोग इश्काल करेंगे कि भाई हजरत अमीर माविया तो मना करते हैं और तुमने क्यों हज तमत्तु का एहराम बांध लिया। तो लोगों ने जब इश्काल किया और बात तशवीश की आई तो उस जमाने में हजरत अबू जमरा ने एक ख्वाब देखा कि ख्वाब के अंदर कोई हातिफ़े गैबी उनको यूं कह रहा था, हज्जुन मबरूरुन व उम्रतुन मुतकब्बलतुन, हज्जुन मबरूरुन व उम्रतुन मुतकब्बलतुन, कि अबू जमरा तुमने जो हज का एहराम बांधा है ना, तुम्हारा हज भी मकबूल है, तुम्हारा उम्रा भी मकबूल है। बस ख्वाब में हातिफ़े गैबी के उस कॉल के ऊपर वो हज तमत्तु वाले मसलक की ताईद हो गई और गोया हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जो मौकिफ था उस मौकिफ की ताईद हो गई। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बहुत खुश रहते थे कि अबू जमरा बड़े साफ सुथरे दिल के आदमी हैं, बड़े मुखलिस आदमी हैं, कि उन्होंने हज तमत्तु की नीयत की اور جو ہے ان کے حج تمتو کی مقبولیت کی خواب میں بشارت ہو گئی، گویا کہ میرا موقف اور میرا مسلک بالکل صحیح ہے. تو چونکہ ان کے احرام کی برکت سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے موقف کی منامی تائید ہو گئی، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے بہت خوش رہتے تھے، بھائی تو یہاں رہے میرے پاس، میرے ساتھ کچھ تخت پر بیٹھ، میں میرے مال کے وظیفے میں سے تیرے لیے بھی کچھ حصہ مقرر کروں گا، تجھے بھی کچھ دوں گا. نمبر تین، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ خود ابو جمرہ کو بھی پوچھا گیا اس سلسلے کے اندر کہ بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کی بہت تکریم کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس وجہ کیا ہے؟ تو خود ابو جمرہ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں نے حج تمتو کی نیت کی تو خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس عمل کی توثیق فرمائی. تو میں نے پھر بیدار ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عرض کیا کہ حضرت آج تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور میرے اس عمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توثیق فرما دی، بس اس توثیق کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے موقف کی توثیق دی، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس بہت خوش رہتے تھے ابو جمرہ سے کہ بھائی ابو جمرہ تو واہ بڑے اچھے آدمی، یہ تو عمرے کا احرام باندھتے ہیں، حج کا احرام باندھتے ہیں اور جو ہے رسالت اقدس سے وہ تو تائید کرا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان کی تائید فرما دیتے ہیں، اور ان کی تائید کے ذیل میں میری تائید ہو گئی، میرے موقف کی، میرے مسلک کی تائید ہو گئی، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بہت خوش رہتے تھے، بھائی تم یہاں رہو، میرے ساتھ تخت پر بیٹھو. اس سے ایک ضابطہ یہ نکالا ہے سرائے حدیث نے کہ شرافت اور مقبولیت کے آثار یہ انسان کی عزت بڑھانے کے اسبابوں میں سے ایک سبب ہے کہ انسان کے اندر شرافت ہو، انسان کی مقبولیت ہو، تو اس کی وجہ سے انسان کی عزت بڑھ جایا کرتی ہے، شرافت اور مقبولیت کی بنیاد کی ہوتا ہے کہ بھائی یہ بڑا نیک، جیسے کوئی طالب علم نے آ کر کے استاد کو بہت اچھا خواب سنا دیا تو استاد کی نظر کے اندر اس کی عزت بڑھ جائے گی کہ ماشاءاللہ اس طالب علم کا کیا کہنا، اتنے اچھے اچھے خواب اس کو نظر آتے ہیں، اس کے معمولات اتنے اچھے ہیں، اس کی پابندی اتنی اچھی ہے، تو یہ چیز عزت بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. جیسے کہ حضرت ابو جمرہ کی عزت بڑھ گئی ان کے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نظر کے اندر. اب یہ جو انہوں نے دو مہینے قیام کرنے کا ارادہ کر لیا اور دو مہینے قیام کیا، تو اس قیام کے زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو حدیث سنائی. کون سی؟ یہ وفد عبد القید کی آمد والی حدیث سنائی. ثم قال، اس قیام کے زمانے کے اندر یہ حدیث سنائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اب سوال یہ ہے کہ یہ حدیث سنانے کا پس منظر کیا ہوا تھا، وہ پس منظر بھی سمجھو یہ حدیث شریف سنانے کا. تو حدیث شریف سنانے کا پس منظر یہ ہوا کہ ایک بوڑھیا نے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، نبیس کے متعلق، کہ وہ جو شراب کے مشہور چار برتن ہیں اس میں سے کسی ایک برتن کے متعلق سوال کیا کہ اس کے اندر میں نبیس بناؤں تو یہ نبیس بنانا میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو وہ جو چار برتن آگے حدیث شریف میں اس کی پوری وضاحت آ رہی ہے، حنتم، دبا، نقیر، مزفت، تو اس برتن کے اندر نبیز بنانے کے سلسلے کے اندر وہ بوڑھی اماں پوچھنے کے لیے آئی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، उसमें नबीज वबीज नहीं बनाने की, तुमको एहतियात करो उस बर्तन के अंदर नबीज बनाने की। तो हजरत अबू जमरा का मामूल किया था कि वो उस बर्तन में नबीज बना के पिया करते थे, इसलिए वो कहने लगे हजरत मैं तो बनाता हूँ उसमें नबीज और मैं तो पीता हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अबू जमरा को कहा आप भी आइंदा एहतियात करो, उसके अंदर जो है नबीज बनानी नहीं चाहिए। तो जब इन्होंने ये बात कही तो उसकी मुनासबत से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनको वफ़द कैस की आमद वाली पूरी हदीस सुना दी कि भाई वफ़द अब्दुल कैस आया था और उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इन चार बर्तनों के इस्तेमाल करने से मना फरमाया था। ये पस मंजर बना था वफ़द अब्दुल कैस वाली रिवायत के सुनाने का। एक बुढ़िया ने आकर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से शराब के मशहूर बर्तन में नबीज बनाने का मसला पूछा, आपने मना फरमाया। अबू जमरा ने कहा हजरत मैं तो इसमें बनाता हूँ और पीता भी हूँ। तो उस पर जो है उन्होंने तंबीह फरमाई और ये हदीस जो है उन्होंने सुनाई। सुम्मा काल, फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, यानी के वफ़द अब्दुल कैस वाली हदीस सुनाई, गोया कि ये हजरात अपने तलामीज़ा को इज्तिहाद का तरीका भी सुना सिखाते। देखो पूरी हदीस सुनाई और हदीस के जरिए से मस्तदल बदला कि मैं जो तुमको उसमें नबीज पीने से मना कर रहा हूँ ना, तो उसका मस्तदल ये हदीस, इस हदीस से इस्तिदलाल करके मैं तुमको मना कर रहा हूँ कि ये अपने तलामीज़ा को इज्तिहादी शान और इज्तिहादी ज़ौक दे रहे हैं कि देखो मैं कहाँ से तुमको मना कर रहा हूँ। तो कहा देखो ये वक्त अब्दुल कैस आया था, उस मौके पर ये हुआ था और उस रिवायत से इस्तिदलाल करके मैं तुमको मना कर रहा हूँ। ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب عبد القیس کا وفد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عبدل قیس کا وفد آیا، دیکھو وفد کے اس کو کہتے ہیں وہ سمجھو، جس کو انگریزی کے اندر ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے، ڈیپیوٹیشن بھی کہا جاتا ہے اور ہماری گجراتی میں کہتے ہیں پرتینیدھی منڈل، عربی میں اس کو کہتے ہیں وفد۔ کسی قبیلے یا قوم کے معزز افراد، کسی قبیلے کے خاندان کے معزز افراد، منتخب افراد جب کسی امیر یا بادشاہ یا کسی بڑے کے پاس پہنچے تو اس کو وفد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کسی قبیلے کے، کسی خاندان کے، کسی علاقے کے معزز با حیثیت با عزت لوگ، کسی مقصد کے لیے با اقتدار لوگوں کے پاس جاوے، اہل حکومت کے پاس جاوے، امیر اور گورنر کے پاس جائے تو اس کو وفد کہا جاتا ہے، یہ وفد کہا جائے گا۔ تو یہ عبد القیس کا وفد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا۔ اب سمجھو اس قبیلے کا تھوڑا سا تعارف، دو بھائی سے سگے، ایک بھائی کا نام تھا ربیعہ ابن نزار ابن معد ابن عدنان، ربیعہ ابن نزار ابن معد ابن عدنان، اور دوسرے ہیں مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ یہ دونوں حقیقی بھائی ہوتے ہیں، کون؟ مدر اور ربیعہ۔ مدر اور ربیعہ دونوں حقیقی بھائی اور دونوں کا نسب اس طرح ہے، ربیعہ ابن نزار ابن معد ابن عدنان، مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ بھائیوں میں کشاکشی تو رہتی ہے، ان دونوں بھائیوں میں بھی کچھ شیشہ تانی اور کشاکشی ہو گئی، تو یہ دونوں بھائی جو ہے الگ ہو گئے۔ ایک بھائی جو تھا یہ مدر ابن نزار، یہ عرب کے علاقے میں مکہ کی طرف آ کر کے آباد ہو گیا، مدر ابن نزار۔ اور مدر ابن نزار کی جو اولاد اور نسل چلی اسی کو قریش کہا جاتا ہے، یہ جو پورا قبیلہ قریش ہو یہ مدر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان کی اولاد ہے۔ دوسرا بھائی جو ہے یہ بحرین کے علاقے کے اندر چلا گیا، کون سا؟ ربیعہ ابن نزار ابن معد ابن عدنان، یہ بحرین کے علاقے کے اندر چلا گیا اور وہاں آباد ہو گیا۔ اب مدر آ گیا عرب میں مکہ میں اور یہاں آباد ہو گیا، اس کی اولاد نسل سب یہاں چلی اور وہ قبیلہ بن گیا قریش۔ اور وہ ربیعہ جو وہاں چلا گیا تھا اس کی اولاد جو وہاں بحرین اور اس علاقے میں آباد ہو گئی، وہ پورا خاندان بن گیا، وہ ہو گئے عبدالکیم، کیونکہ ان کے خاندان کے اندر ایک جد امجد کا نام عبدالکیس تھا، اس پر سے جو ہے پورے قبیلے کا نام جو ہے عبدالکیس ہو گیا۔ تو یہ اصل میں قبیلے کے ایک بڑے جد امجد کا نام ہے، قبیلے ربیعہ کا عبدالقیس، اس پر سے پورے قبیلے کی پہچان ہونے لگی عبدالقیس، اور اس سے جو ہے یہ وفد عبدالقیس۔ اصل تو ان کا علاقہ یمن، یمن کے یہ سب باشندے، اور وہ سیل عرم اور سبا کا ڈیم ٹوٹنے سے پہلے جو کچھ عقل مند لوگ پچھلی آسمانی کتابوں کی باتوں کی روشنی میں ادھر ادھر چلے گئے تھے، اس میں یہ لوگ بھی چلے گئے تھے اور ان کی جان بچ گئی۔ تو اصل میں یہ دونوں حقیقی بھائی، اور کشاکشی میں ناراضگی میں دونوں الگ الگ جگہ چلے گئے اور دونوں الگ الگ جگہ جا کر کے آباد ہو گئے۔ اب یہ وفد عبدالقیس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کب آیا، یہ ایک ہے بڑا اہم اور معرکۃ الاعرہ مسئلہ۔ بہترین رائے یہ ہے کہ وفد دو مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، پہلی مرتبہ سن 5 ہجری میں، اس وقت پر 9 افراد پر یہ وفد مشتمل تھا، 9 افراد پر مشتمل سن 5 ہجری کے اندر۔ اور دوسری مرتبہ ان کی آمد ہوئی عام الوفود میں، عام الوفود یعنی سن 9 ہجری کے اندر، اور اس وقت پر ان کے افراد کی تعداد 40 تھی۔ یہاں حدیث شریف کے اندر جو واقعہ ہے، اندازہ یہ ہے کہ ان کی اول آمد کے موقع کا واقعہ ہے، یعنی وفد عبدالقیس جب پہلی مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا سن 5 ہجری کے اندر، اس موقع کا یہ واقعہ ہے۔ بعض حضرات سن 8 ہجری کے بھی قائل ہوئے ہیں کہ دوسری مرتبہ اس وفد کی آمد سن 8 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن زیادہ راجح یہ بات ہے کہ عام الوفود یعنی سن 9 ہجری میں اس وفد کی دوسری مرتبہ آمد ہوئی تھی۔ تو دو مرتبہ یہ قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے۔ اب یہ قبیلے کے لوگ آئے کی، یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ یہ قبیلہ آیا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آنے کی وجہ اور اسی کے ذیل میں ہے ان کے ایمان کا واقعہ، یہ قبیلہ ایمان کیسے لایا۔ اس قبیلے کے اندر ایک آدمی ہے منقذ، نیم نون خاف اور دال، منقذ نام کے، یہ بڑے تاجر آدمی تھے یہ منقذ۔ اور یہ تاجر جو ہے تجارت کی کی غرض سے مدینہ منورہ آئے ہوئے، وہاں بحرین سے، یہ قبیلہ بحرین میں آباد ہو گیا تھا، تجارت کی غرض سے آئے اور مدینہ منورہ میں کچھ خرید و فروخت کر رہے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی پردیسی آدمی ہے باہر کا آیا ہوا اور مدینہ منورہ میں تجارت کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کی ملاقات کی. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی نیا آدمی نظر آئے تو سامنے سے اس کی ملاقات کرنی چاہیے، اپنا دینی فائدہ ہو جائے گا. حضور گئے وہ منکس کے پاس اور جا کر کے اس کو پوچھا، تم کہاں کے؟ کہا بحرین سے آیا ہوں. اس قبیلے سے؟ تو کہا عبد القیس رضیہ سے میرا تعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفتگو کی، بات چیت کی. اس گفتگو کے دوران ان کا جو قبیلہ ہے وہاں بحرین میں عبد القیس، اس قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کا نام لے کر حضور نے بات پوچھی کہ اچھا تمہارے قبیلے میں وہ فلاں سردار ہے، وہ کیسے ہیں، وہ اس وقت کیا حال میں ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. کئی ان کے سرداروں کے نام لے لے کر کے حضور نے ان کے بارے میں پوچھا. تو یہ منشی حیران رہ گئے کہ بھائی یہ مدینہ کے آدمی، اصل مکہ کے آدمی، کبھی ہمارے علاقے میں تشریف نہیں لائے، ان کو کیسے معلوم کہ ہمارے خاندان میں یہ بھی بڑا، یہ بھی رئیس، یہ بھی سردار، یہ بھی بڑا آدمی. بہت متاثر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو سے، اور پھر حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو یہ منشیز نے ایمان قبول کر دیا. آئے تھے کاروبار کے لیے لیکن ایمانی تجارت ہو گئی، ایمان قبول کر لیا. اور یہ منشیز ایمان قبول کر کے وطن بحرین میں، لیکن جانے کے بعد انہوں نے کیا کام کیا؟ اپنا ایمان چھپایا، کسی کے سامنے اپنا ایمان ظاہر، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتلایا کہ میں مومن ہو کر آیا ہوں، مسلمان ہو کر کے آیا ہوں. بیوی تک سے انہوں نے بات چھپائی. البتہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی تلقین کی تھی، اسی لیے وہ وہاں گھر میں چھپ چھپ کے نماز پڑھ لیتے تھے، چپکے چپکے، باہر کسی کو نظر نہ پڑے، اس اطمینان پر کہ بیوی تو کسی کو کچھ کہے گی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. کہ بھائی جس کو نماز معلوم نہ ہو وہ آدمی نماز کے بارے میں کیا کہہ رہے گا، یوگا کر رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ایک ورزش کر رہے ہیں، یہی سمجھے گا جس کو نماز کے. تو ان کی بیوی کچھ دنوں تک تو یہ سب دیکھتی رہی تماشا، تو یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، وہ تماشا سمجھ کے دیکھتی رہی. ان کی بیوی نے جا کر کے اپنے ابا کو، یعنی منکس کے خسر ابا، بیوی کے ابا منکس کے خسر ابا کو جا کر کے ایک دن بات چیت، ابا جان آپ کے داماد منکس جب سے وہ عرب تجارت کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے تجارت کر کے آئے، تب سے ان کی حالت بالکل بدل گئی ہے. آ کے گھر میں کچھ نیا نیا پورا دن کرتے رہتے ہیں، صبح میں کچھ کرتے ہیں، دوپہر میں کچھ کرتے ہیں، شام کو کچھ کرتے ہیں، رات کو کچھ کرتے ہیں، پتا نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. اب ان کی بیوی کے جو ابا تھے ان کا نام تھا منذر اور ان کا لقب تھا اشد القوم، یعنی قبیلے عبد القیس کے بڑے سردار، یہ ان کا لقب مشہور تھا. تو وہ منذر پورے قبیلے عبد القیس کے بڑے سردار اور بڑے رئیس مانے جاتے تھے. تو یہ جو ہے منکس کی بیوی نے جا کر ان کو بتلا دیا ابا جان کو، اور وہ قوم کے بڑے لیڈر اور سردار تھے. داماد کو بلایا کہ آؤ. پھر پوچھا منذر نے منکس کو کہ ایسا سنا ہے تمہارے بارے میں، یہ رپورٹ آئی ہے کہ تم کچھ کرتے ہو گھر میں دن بھر، کیا کرتے ہو بتلاؤ. تو انہوں نے بھی پھر چھپایا جو بات تھی صحیح صحیح بتلا دی کہ ابھی جو میں تجارت کی گھر سے مدینہ منورہ گیا تھا تو وہاں اللہ کے آخری نبی مبعوث ہوئے ہیں، قریشی نبی ہے، میں تو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو چکا ہوں اور انہوں نے مجھ کو نماز سکھلائی ہے، یہ جو گھر میں کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے سب باتیں بتلا دی. اور جب انہوں نے Allah 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 تو وہ منذر بھی بڑے متاثر ہوئے غائبانہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور چونکہ وہ قبیلے عبد القیس کے بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے, تو پھر اب انہوں نے یہ طے کیا کہ چلو جس کے بارے میں تمہارا کہنا یہ ہے کہ مدینہ میں اللہ کے آخری نبی کی تشریف آوری ہو گئی اور وہ تو ہمارے چچیرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لہذا ہمیں ان کی ملاقات کے لیے باقاعدہ وفد بھیجنا چاہیے کہ ہم جاوے وفد کی شکل میں, اور وہ جو دین لوگوں کو سکھلاتے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے, اس کی تعلیمات کا لب لباب کیا ہے, اس کا نچوڑ کیا ہے, وہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے. اس لیے یہ وفد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. اب یہ وفد عبد القیس کی خوبی یہ ہے کہ قبیلے عبد القیس کے لوگوں کے ساتھ جنگ جدال کی نوبت نہیں آئی, یہ لوگ بغیر جنگ جدال کے ایمان لائے. یہ جو پہلے شخص منقذ آئے تھے مدینہ وہ ایمان لائے, ان کی تشکیل کے اوپر منذر ایمان لائے, اور ان کی تشکیل کے اوپر پھر دوسرے لوگ آئے پورا وفد, اور اس طریقے سے ایمان کی بہار ان کے پورے قبیلے میں چل پڑی. کوئی جنگ نہیں, کوئی لڑائی نہیں, بہت امن اور عافیت کے ساتھ اس قبیلے والوں نے ایمان کو قبول کر لیا. تو جب یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, قال من القوم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی قوم آئی میرے پاس, میرے آئے تو پوچھنا چاہیے تعارف, کون سی قوم کے لوگ آئے میرے پاس, او من الوفد, کس کے نمائندے بن کر کے تم لوگ آئے ہو. وفد کون سا وفد, یعنی کس کے نمائندے بن کر کے تم آئے ہو. یہ او جو ہے نا حضرت شعبہ کو شک ہوا ہے, حدیث کے راوی جو ہے نا اخبارنا شعبہ جو ابو جمرہ کے شاگرد, ان کو یہاں شک ہوا ہے حضرت شعبہ کو. تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں فرمایا قالوا ربیعتو, کہ ہمارا تعلق تو قبیلے ربیعہ سے ہیں, ہم تو آپ کے چچیرے خاندان کے ہیں. بس جب یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم تو آپ کے چچیرے خاندان سے تعلق رکھنے والے اور آپ کا اور ہمارا نسب اوپر جا کر کے ایک ہو جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور آپ نے بہت زوردار استقبالی الفاظ ارشاد فرمائے. کیا فرمائے, مرحبًا بالقوم مرحبًا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ, مرحبًا بالقوم مرحبًا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ. شرح فرماتے ہیں کہ آنے والے مہمانوں کو اس طرح کے جملے کہنے چاہیے تاکہ ان کو بھی اچھا لگے کہ ہمارے آنے سے ان کو بوجھ ہوا نہیں ہے, گرانی ہوئی نہیں ہے. ورنہ بہت سی مرتبہ کسی آنے والے کی آمد پر انسان کی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے کہ سامنے والے کا موڈ بھی ختم اور خود میزبان کا موڈ تو پہلے سے سڑا ہوا ہی تھا, تو ہی تو اس نے یہ جملہ کہا, جیسے کوئی آیا تو گھڑی دیکھنے لگے, مطلب کہ کہاں بے وقت ہوا آیا, تو سامنے والے سمجھیں گے کہ دیکھو میں نے آ کر غلطی کی, اس وقت مجھے آنا نہیں چاہیے تھا. گویا کوئی پردیسی باہر کا آدمی آوے تو اس کے سامنے اس طرح کے جملے بولنے چاہیے کہ اس کو کوئی گھیرانی محسوس نہ ہو. شرا فرماتے ہیں کہ مہمان کی شرم دور کرنے کے لیے میزبان کو ابتدا بالکلام کرنا چاہیے, مہمان کی شرم دور کرنے کے لیے میزبان کو ابتدا بالکلام کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ مہمان آئے تھے اور مہمان تو بولنے میں شرمائیں گے, تو میزبان ہی پوچھ لے کہاں جناب کا ورود مسعود کہاں سے ہوا, کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں, تو جو ہے پہلے سے خود پوچھ لے رہے تاکہ وہ بیچارہ شرما رہا ہے تو اس کی شرم دور ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ آنے والوں کی اجنبیت ختم ہو جائے کہ بھائی یہ جن کے یہاں میں آیا ہوں تو بڑے اچھے لوگ ہیں, سامنے سے سب پوچھتے ہیں مجھ کو, یعنی کہ مجھے سب کچھ کہنا پڑتا ہے تو سامنے سے پوچھتے ہیں, ان کی اجنبیت انجانہ پن ختم ہو جائے. اور تیسری بات بڑی پتے کی لکھی ہے کہ دراصل بات یہ کہ جیسا کہ یہ بتلایا گیا کہ یہ دونوں کا نسب اوپر جا کر کے ملا ہوا ہے, کون؟ مدر اور ربیعہ, دونوں حقیقی بھائی تھے اور ان میں آپس میں کھینچا تانی رہتی تھی, تو وہ ناراضگی اور کھینچا تانی ان کی نسلوں میں بھی نیچے آئی ہوئی تھی. ادھر بحرین کے اندر ربیعہ قبیلہ جا کے آباد ہوا جو عبد القیس کہلایا, اور ادھر یہ قریش, تو ان کے آبا و اجداد کے اندر جو ناراضگی تھی وہ ناراضگی نیچے تک اتری ہوئی تھی, نیچے تک لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہتے تھے. تو بڑوں کے اندر محبت نیچے تک آتی ہے, بڑوں کے اندر دشمنی وہ بھی نیچے تک اترتی ہے, تو نیچے تک جو ناراضگی اتری ہوئی تھی. اب ہوا کیا, حضور کا تعلق ہے قبیلے مدر سے, حضور قریشی ہے اور یہ آنے والے ہیں ربیعہ خاندان کے, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آبا و اجداد کے زمانے سے جو ناراضگی چلی آ رہی ہے, کھینچا تانی چلی آ رہی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو مرحبن کے لفظ استعمال فرمائے, تاکہ وہ پرانی ناراضگی کا جو ایک انداز کھینچا تانی کا چلا آ رہا ہے وہ کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. اس لیے حضور نے ان کے استقبال کے اندر یہ جملے ارشاد فرمائے. مغرب بات پڑھیں گے, جنہیں رات تک میں کتاب الایمان پورا کرنا ہے انشاءاللہ, چاہے جنہیں رات کو رات کتنی دیر